ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں. تو درود سے زبان کو تر کریں. اور ایک بڑا ایزی وے آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کیسے درود پڑھ سکتے ہیں. جو ایک بار سبحان اللہ کہے اللہ جنت میں درخت لگا دیتا ہے. سچ بتاؤ, یہاں سے لے کر آفس جاتے ہوئے اگر جنت کا پورا باغ لگ جائے تو سودا مہنگا تو نہیں ہے. میرے آقا فرماتے ہیں جو علت قرۃ عینی فی الصلاۃ, نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی گئی ہے. اور ایک سرکار کا غلام کہلانے والا نماز نہیں پڑھتا. وی آل ہیو ٹو گو ان اور گریو, ہم سب نے جانا ہے, بٹ وی ڈونٹ نو ٹل وین, کب تک. ہزاروں سال ہو سکتا ہے قبر میں رہنا پڑے. گھر روشن ہو, ویسٹ اوپن ہو, اس کے اندر بیڈ روم خوبصورت ہو, باتھ روم لگژری ہو, اٹس اوکے. مگر قبر روشن ہو اس کی فکر کسی نے کی؟ یہ جو ہمارے پاس وقت ہے نا, اس کو غنیمت جانیے.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله.
سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے, ان اللہ وکل بقبری ملکا, بے شک اللہ عز و جل نے میری قبر پر ایک فرشتہ مقرر فرمایا ہے. اچھا, اب اس فرشتے کو اسپیشلٹی کیا حاصل ہے؟ نبی پاک فرماتے ہیں اعطاہ اسماء الخلائق, اللہ تعالیٰ نے اس فرشتے کو تمام مخلوق کی آوازیں سننے کی طاقت عطا فرمائی. اچھا, اس حدیث میں یہ نہیں فرمایا کہ انسانوں کی آواز سننے کی طاقت دی ہے, تمام مخلوق کی آواز سننے کی طاقت اللہ نے اس فرشتے کو عطا فرمائی جو نبی پاک کی قبر منور پر مقرر ہے. آگے فرمایا فلا یصلی علی احد الی یوم القیامہ, بس جو کوئی شخص مجھ پر قیامت تک درود پاک پڑھتا ہے, ایک بار بھی درود پاک پڑھے, وہ کیا کرتا ہے فرشتہ, الا ابلغنی باسمہی واسمی ابی, وہ فرشتہ اس کا نام اور اس کے والد کا نام میرے پاس پیش کرتا ہے, پہنچاتا ہے. اور کیا کہتا ہے, ھذا فلان ابن فلان قد صلی علیک, یا رسول اللہ فلان بن فلان نے آپ پر درود بھیجا ہے. اب اس حدیث پاک میں بہت خوبصورت باتیں ہیں, دو بڑی پیاری یوں سمجھیے کہ انٹرپریٹیشنز اس کی جا سکتی ہیں, اور دو بڑی خوبصورت باتیں سمجھی جا سکتی ہیں. ایک محبت کی ہے, ایک عقیدے کی ہے. عقیدے کی بات تو یہ سمجھ آ رہی ہے کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دربان کی سماعت کا عالم یہ ہے, روضہ رسول پر موجود فرشتہ جو ہے اس کو اللہ نے اتنی طاقت عطا کی ہے کہ فرام آل اراؤنڈ دا ورلڈ, آج پاکستان میں کوئی درود پڑے, افریقہ میں پڑے, امریکہ میں پڑے, یورپ میں پڑے, فرشتہ مدینہ منورہ میں روضہ رسول پر موجود ہے اور اس کی لسننگ پاور ایسی ہے جو سب کا درود سن لیتا ہے. اچھا, صرف سنتا نہیں, سننا بہت زبردست کمال ہے, مگر ریکگنائز بھی کر لیتا ہے کہ پڑھنے والا کون ہے. اچھا, پڑھنے والا کون ہے؟ چلے, اب آپ یہ ٹیکنالوجی آ گئی ہے کہ آپ کے موبائل فون پر کال آتی ہے تو موبائل بتا دیتا ہے کہ کال کہاں سے آ رہی ہے, کون کر رہا ہے, ٹھیک ہے نا. مگر اس فرشتے کو ایک اور اسپیشلٹی حاصل ہے کہ صرف درود پڑھنے والے کا نام نہیں بلکہ اس کے والد کا نام بھی پہچان لیتا ہے. اب جب دربان کی سماعت کا عالم یہ ہے, ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں, اور دنیا کا یہ مسلمہ اصول ہے کہ جو دربان ہوتا ہے, جو میسنجر ہوتا ہے, جو چوکی دار ہوتا ہے, اس سے زیادہ پاورفل جو ہے وہ گھر والا ہوتا ہے. چوکی دار سے تو زیادہ ہی پاور رکھتا ہے نا, دربان سے زیادہ جو وہ ہوتا ہے جس کا دربان ہوتا ہے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام کی سماعت کا عالم یہ ہے تو مصطفیٰ کی سماعت کا عالم کیا ہوگا؟ نبی پاک کی سمجھ لیجئے کہ ریکگنائزیشن کا کیا حال ہوگا کہ دربان پہچان لیتا ہے کہ پڑھنے والا کون ہے. تو اگر آج ساری دنیا میں عاشقان رسول یہ پڑھیں کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان کان لالے کرامت سے لاکھوں سلام، تو نبی پاک کی سماعت کی تو کیا بات ہے. دوسری بات جو محبت کی ہے وہ یہ ہے کہ آپ دنیا میں جس سے بڑی محبت کرتے ہیں، جس کی بڑی ریسپیکٹ کرتے ہیں، اگر اس کے پاس آپ کا نام لیا جائے اور آپ کو کوئی آ کر کہے کہ یار آپ کا فلاں جگہ تذکرہ ہو رہا تھا، تو کتنا اچھا لگتا ہے. اچھا میری بات ہو رہی تھی، واقعی اچھا میری بات ہو رہی تھی اس کے پاس. یعنی مثال کے طور پہ آپ کے پیر صاحب ہوں، جو آپ کے پیر و مرشد ہوں، یا آپ کی بہت جس کو آپ ہائیلی اپریشیٹ کرتے ہوں، ان سے محبت کرتے ہو، ریسپیکٹ کرتے ہو، اور کوئی آ کر کہے کہ یار وہاں تمہاری بات ہو رہی تھی، بڑا خوش ہو جاتا ہے انسان کہ یار وہاں میری بات ہوئی. اب سچ بتاؤ، ایک غلام کے لیے اس سے بڑی سعادت کیا ہے کہ وہ ادھر درود پڑھے اور ادھر فرشتہ اس کا نام دربار رسالت میں پیش کرے، اور نہ صرف اس کا پیش کرے بلکہ اس کے والد کے ساتھ، یا رسول اللہ گلشن اقبال میں رہنے والا آپ کا غلام ہے جس کا نام یہ ہے اور اس کے والد کا نام یہ ہے، اور آقا اس نے آپ پر درود بھیجا ہے. یعنی اس سے بڑی تو میں نہیں سمجھتا ایک عاشق رسول کے لیے کوئی سعادت ہوگی کہ میرا نام بارگاہ رسالت میں. اور کرم نوازی دیکھو، ایک بار درود پڑھو تو ایک بار نام لیا جائے، جتنی بار درود پڑھو اتنی بار نام لیا جائے. یعنی ادھر درود پڑھے ادھر حاضری لگ گئی، بیٹھے بیٹھے میری حاضری ہو گئی، یہاں بیٹھے بیٹھے فرشتہ، اچھا پھر صرف میرا نام نہیں میرے والد کا نام بھی بارگاہ رسالت میں پیش کیا جائے گا. اور ایک اور لاجیکلی بات ہے کہ اگر آپ کے پاس، آپ کے گھر پہ، آپ کے آفس پہ کوئی فقیر بار بار آتا رہے، بار بار دستک دے، بار بار ریکویسٹ دے، آپ کہتے ہیں یار بار بار آ رہا ہے اس کا کام کر دو، بہت ٹائم ہو گیا ایسے آتے ہوئے، بار بار آتا ہے، چلو اب تو اس کی بگڑی بنا دو. جب ہم تو کیا ہیں، وہ تو کریموں کے آقا ہیں، کریموں کے بھی شہنشاہ ہیں. جب ان کے دربار میں 100 بار روزانہ، 200 بار 300 بار کسی کی حاضری لگتی ہوگی، تو کبھی تو دربار میں اشارہ ہوگا نا کہ چلو آج اپنے غلام کی بگڑی بنا دیتا ہوں. روز یاد کرتا ہے، روز درود بھجتا ہے، روز فرشتہ بتاتا ہے کہ گلشن اقبال میں رہنے والا مجھے امتی روز یاد کرتا ہے، چلو اس کی بگڑی بناتے ہیں، آج اس کا کام کر دیتے ہیں. اور یاد رکھیں ایک بات، یاد رکھیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک نگاہ رحمت یہی بہت ہے. ایک نگاہ رحمت پڑ گئی نا سارے کام بگڑے سنور جانے ہیں. شاعر لکھتا ہے نا، یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر بس، یاد رکھو اٹھ گئی ایک نظر، جتنے خالی ہیں سب جام بھر جائیں گے. سارے کام سیدھے ہو جانے ہیں، بس دربار مصطفیٰ سے نگاہ اڑ جائے، توجہ ہو جائے کہ یہ میرا غلام ہے اور مجھے روز یاد کرتا ہے. اب آپ کے اوپر ہے. ناؤ اٹس اپ ٹو یو. ہمارے پاس فضول باتوں کے لیے ٹائم ہے، چیٹنگز کے لیے ٹائم ہے، سوشل میڈیا کے لیے ٹائم ہے، ٹیلی فون کے لیے ٹائم ہے، دوستوں میں گپ شپ کچہری کرنے کا ٹائم ہے، درود ٹائم کدھر ہے؟ میں غلام ہوں، مصطفیٰ ہوں، نعرے تو ہم بڑے لگاتے ہیں، مگر یہ کیسی غلامی ہے کہ پورے دن نے اپنے آقا کو ہی یاد نہیں کیا، اپنے باس کو یاد کیا، اپنے افسر کو یاد کیا، اپنے بچوں کو یاد کیا، اپنی فیملی کو یاد کیا. جی سر، آپ جی سر، ویلکم سر، ہیلو سر، سب یاد ہے. نبی پاک کا تذکرہ کہاں ہے؟ یہ زبان پیارے آقا کے ذکر سے خالی رہے، یہ زندگی اچھی نہیں. آج ایک نیت کریں، اور یقین کریں میں نے تو ایک فضیلت بتائی ہے، ورنہ درود پاک کے فضائل اتنے ہیں کہ میں بیان، آج کا بیان کیا، ساری زندگی یہ بیان کرتا رہوں. فضائل درود، جو ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 10 اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، 10 اس کے درجات بلند ہوتے ہیں. آپ میں سے کئی میرا خیال ہے کہ سرکاری افسران ہیں، اور کئی آپ وہ لوگ ہوتے ہیں جو پولیس والے ہیں، اگر مجھے نہیں پتا شاید اس طرح کے لوگ بھی ہوں گے. تو مسائل کے انبار ہوتے ہیں ہمارے سر پر، ٹینشنز الگ ہوتی ہیں، بعض لوگوں کو سیکیورٹی پرابلمز ہوتے ہیں. تو پڑھتے جائیں، رحمتوں میں نہاتے جائیں، انشاءاللہ یہی سیکیورٹی رہے گی، یہی مسائل کا حل رہے گا. تو درود سے زبان کو تر کریں. اور ایک بڑا ایزی وے آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کیسے درود پڑھ سکتے ہیں. روزانہ ہم سب کا بہت بڑا ٹائم ٹریولنگ میں صرف ہوتا ہے، آفس جاتے ہوئے آتے ہوئے، اسکول جاتے ہوئے آتے ہوئے، جاب پر جاتے ہوئے آتے ہوئے، ٹریفک میں ہم لوگ پھنسے ہوئے ہوتے ہیں. تو جو بھی ٹریولنگ ٹائم ہے، اگر اس ٹائم کو ہم درود ٹائم بنا دیں کہ میں نے جتنی دیر ٹریولنگ کرنی ہے نا، بس اتنی دیر میں نے یا تو اللہ کا ذکر کرنا ہے یا میں نے درود پاک پڑھنا ہے، دو فائدے ہوں گے. ایک تو بہت سارا ذکر ہو جائے گا، بہت سارے درود پاک روزانہ پڑھنے والے بن جائیں گے. تسبیح ہاتھ میں رکھیں, ایک تسبیح لے لیں, کاؤنٹر لے لیں. ہمارے امیر اہل سنت بڑی پیاری بات فرماتے, کہہ رہے تسبیح جو ہے نا یہ زبان کی لگام ہے. تسبیح آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں, جس دن آپ کے ہاتھ میں تسبیح ہوگی نا آٹومیٹکلی آپ پڑھنا شروع ہو جائیں گے. تسبیح نہیں ہوگی تو موبائل فون یاد آئے گا, کچھ اور چیز باہر نکل آئے گی اور اس میں بزی ہو جائیں گے. تو ٹریولنگ ٹائم کو آپ ذکر و درود ٹائم بنا دیں. اچھا ایک بار مل کر کہیے سبحان اللہ, اب کہیے الحمدللہ, اور اب کہیے اللہ اکبر. ٹھیک ہے, میرا خیال ہے ان تینوں الفاظ جو ہم نے کہے کلمات کہے 30 سیکنڈ سے زیادہ ٹائم نہیں لگا. ٹھیک ہے, بڑے ویل سیٹ لوگ بیٹھے ہیں, ویل آف لوگ بیٹھے ہیں, آپ سب مل جائیں اگر اور اپنی ساری ویلتھ ملا لیں, سارا پیسہ ملا لیں, کیا آپ سارے مل جل کر جنت میں ایک درخت خرید سکتے ہیں؟ نہیں خرید سکتے ہیں. یہاں بڑے بڑے پلاٹس لیے ہوں گے آپ نے, بنگلوز لیے ہوں گے, ایکڑوں زمین ہوگی آپ کے پاس, یہاں بڑے درخت والی زمینیں ہوں گی, مگر جنت میں درخت کیا کوئی ہے جو اپنے مال سے خرید سکے؟ مگر میرے نبی کے سچے وعدے ہیں, جو ایک بار سبحان اللہ کہے اللہ جنت میں درخت لگا دیتا ہے, ایک بار الحمدللہ کہے رب کریم اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیتا ہے, ایک بار اللہ اکبر کہے رب کریم جنت میں درخت لگاتا ہے. سچ بتاؤ, یہاں سے لے کر آفس جاتے ہوئے اگر جنت کا پورا باغ لگ جائے تو سودا مہنگا تو نہیں ہے؟ بندہ پڑھتا رہے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر, درود پاک پڑھتا رہے, اتنی خوبصورت یعنی اللہ کی رحمت تو دیکھیں, عمل تھوڑا ثواب زیادہ پھر بھی نہیں کرتے. میں دل پر چوٹ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں, اگر یہ اعلان ہو جائے ایک مہینے کے لیے جو جتنی بار سبحان اللہ کہے گا اتنے 1000 روپے دیے جائیں گے, بتاؤ کتنے بار پڑھیں گے؟ سارے فون بھی بند کر دیں گے, بلکہ آفس سے بھی چھٹی لے لیں گے. ایک دن میں 25,000 پڑھیں گے 25,000 روپے, 50,000 پڑھیں گے 50,000 روپے. دنیا کے پیسے کیا بیچتے ہیں اللہ کی رحمت کے آگے؟ میں چوٹ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں, ہمیں اس آفر سے, یہ آفر ہے ہمارے لیے, احادیث میں گویا یہ گولڈن اپارچونیٹی ہے ہمارے کے لیے, دیکھو یہ دنیا. اچھا اس سے وقت کا بھی احساس ہوتا ہے کہ وقت کتنا قیمتی ہے. لوگ کہتے ہیں اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ وقت نکال کر ذرا اجتماع میں آئیے, اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ وقت نکال کر اللہ اور اس کے رسول کے ذکر میں آئیے. سچی بات یہ ہے قیمتی وقت ہی وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے ذکر میں صرف ہوا, باقی تو ضائع ہوا ہے وقت. اصل وقت قیمتی جب بنتا ہے جب میری زبان اپنے رب کا ذکر کرتی ہے, جب میرا ذہن اپنے رب کی یاد میں گم ہوتا ہے, جب میرا دل نبی پاک کی یاد میں تڑپتا ہے, یہی تو وقت قیمتی ہے جو میری آخرت کو پروڈکٹیو بنا رہا ہے. یقین جانیے یہ لائف بہت شارٹ ہے. اب یہ مینٹلٹی ہماری کیا ہے, اب خود سوچ لیں کہ اس دنیا میں رہ کر دنیا اچھی کرنی ہے یا اس دنیا میں رہ کر آخرت اچھی کرنی ہے. اور یہ بات یاد رکھیے گا, جس کی آخرت اچھی ہو گئی نا اس کی دنیا ویسے ہی اچھی ہو جانی ہے, کیونکہ اس سے رب نے راضی ہو جانا ہے نا. یعنی ایک بندہ ہے جس کے لیے رب نے جنت لکھ دی, اس کا مطلب رب راضی ہو گیا. تو رب راضی ہو گیا تو دنیا خراب کیسے ہوگی؟ آبویسلی یہ بھی ٹھیک ہو جائے گی. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہمارا جو گول ہے نا, ہمارا جو فوکس ہے وہ فقط دنیا ہے, کہ یہاں بنگلہ ہو جائے, یہاں گاڑی ہو جائے, یہاں لائف سٹائل لگژری ہو جائے, کسی طرح بس اچھا ہو جاؤں. ان تمام چیزوں کے اندر آخرت کہاں ہے, قبر کہاں ہے, اس کی فکر کب کریں گے؟ کیونکہ ایسا تو نہیں ہے نا کہ بھائی دنیا ختم ہونے کے بعد اب ایک الگ ٹائم ملے گا کہ چلو یہ 5 سال ہیں آخرت کی تیاری کر لیں. اسی لائف کے اندر میں نے آخرت بنانی. اچھا اس دنیا میں کتنا رہنا ہے؟ 50 سال, 60 سال, 70 سال, میکسیمم دعا لگ گئی کسی کی تو 100 سال, اس کے بعد تو جانا ہے. وہاں کتنا رہنا ہے کوئی پتا ہے؟ سینکڑوں ہزاروں سال سے لوگ مرتے آ رہے ہیں, قبر میں موجود ہیں. And we all have to go in our graves. ہم سب نے جانا ہے, but we don't know till when, کب تک. ہزاروں سال ہو سکتا ہے قبر میں رہنا پڑے, مگر وہ گریو کیسی ہوگی, وہ قبر کیسی ہوگی, اس کی فکر کب کریں گے؟ گھر روشن ہو, ویسٹ اوپن ہو, اس کے اندر بیڈ روم خوبصورت ہو, باتھ روم لگژری ہو, اٹس اوکے, مگر قبر روشن ہو اس کی فکر کسی نے کی؟ اور کب کریں گے؟ دیر از نو ٹائم. آپ کو مجھ سے زیادہ پتا ہے, اچانک ہمارے ساتھ کھاتے پیتے ہوتے ہیں اور رات کو اطلاع ملتی ہے کہ یار فلاں کا انتقال ہو گیا, کتنا شوق لگتا ہے, یار ابھی تو ساتھ تھا, کل ہم نے ملاقات کی ہے, بالکل ہٹا کٹا تھا. لیکن اس طرح کی نیوز بھی ہمیں نہیں جھنجھوڑتی کہ یہ جو اس کے ساتھ ہوا ہے وہ تیرے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. ہمارے بارے میں بھی کل کوئی کہے گا یار کل تو ہمارے ساتھ تھے اور آج چلے گئے, کہاں گئے؟ قبر میں گئے. قبر کیسی ہوگی؟ آئیے میں آپ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان سناتا ہوں. پیارے آقا فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہو یا تو دوزخ کے گھروں میں سے ایک گھر. دیر از نو تھرڈ آپشن. یار آقا نے یہ نہیں کہا کہ یا تو جنت کا باغ ہوگی یا دوزخ کا گھڑا ہوگی یا ایک نارمل سی قبر ہوگی. ورنہ بندہ کہتا چلو یار جنت نہیں ملے گی تو نارمل ہی مل جائے. دیر از نو تھرڈ آپشن, یا تو ادھر ہے یا ادھر ہے, یا تو جنت کا باغ ہوگی یا دوزخ کا گھڑا ہوگی. اب میں تمام میرے بھائیوں سے سوال کرنا چاہتا ہوں ہاتھ جوڑ کر, اگر میرا آج انتقال ہو گیا, ہو تو سکتا ہے نا, آپ کا بھی ہو سکتا ہے, یا کوئی ہے کسی کے پاس گارنٹی ہو کہ نہیں دو پانچ سال تک تو زندہ رہوں گا, اگر کوئی ہے تو بتا. کوئی نہیں ہے نا, ہمارا آج بھی انتقال ہو سکتا ہے, اٹس پاسبل. آنکھیں بند کرنے سے حقیقت چھپتی نہیں ہے. آپ میں سے ہو سکتا ہے کوئی کہے یار مولانا صاحب کو آج کیا ہو گیا ہے مرنے کی باتیں کر رہے ہیں, تو ٹھیک ہے نہیں کرتا مرنے کی بات, تو کیا مرنا رک جائے گا, موت ختم ہو جائے گی؟ آنکھیں بند کرنے سے حقیقت تو نہیں چھپے گی نا, وی ہیو ٹو گو, ہمیں جانا ہی ہے. اب اگر آج انتقال کل انتقال ہم میں سے کسی کا ہو جاتا, ایک سوال چھوڑ رہا ہوں اپنے آپ سے پوچھ لیجیے کہ اگر میں آج یا کل یا ان دنوں میں مر گیا تو قبر ایسی بنا لی ہے کہ جنت کا باغ ہوگی تو ٹھیک ہے, اٹس اوکے. اور اگر جواب آتا ہے کہ نہیں ابھی نہیں مرنا, ابھی تو تیاری کرنی باقی تھی, ابھی تو توبہ کرنی باقی تھی, ابھی تو نمازیں پڑھنی باقی تھی, ابھی تو اللہ کو راضی کرنا باقی ہے, اس حال میں مر گیا تو مر جاؤ گا, تو پھر آپ یہ سوال کروں گا کہ تیاری کیا کریں گے, پھر کیا کب اللہ سے دوستی کریں گے, کب اس سے رشتہ مضبوط کریں گے, کب گناہوں سے توبہ کریں گے, کب تک ہم بری زندگی گزاریں گے؟ تو خدا را اس زندگی کو, یہ جو ہمارے پاس وقت ہے نا, اس کو غنیمت جانیے, موت سے پہلے حیات کو غنیمت جانیے اور اسی میں تیاری کیجیے. آج اس پیارے سے خوبصورت سے اجتماع میں آئے ہیں تو کچھ لے کر جائیں نا, کچھ بدل کر جائیں. بے نمازی والی زندگی اچھی نہیں. روایتوں میں آتا ہے کہ جو نماز پڑھنے والا ہے اس سے اللہ راضی ہوتا ہے. نماز دین کا ستون ہے, نماز اللہ عز و جل کی خوشنودی کا سبب ہے, نماز سے روزی میں برکت ہوتی ہے, نماز بیماریوں کو دور کر دیتی ہے. آپ بینیفٹس تو دیکھیں نماز کے, نماز اندھیری قبر کا چراغ ہے. نمازی کو نبی پاک کی بروز قیامت شفاعت نصیب ہوگی, اور خوش نصیب ہے وہ نمازی کے جس کو قیامت کے دن اللہ کا دیدار کروایا جائے. اب انعامات تو دیکھیں, ذرا بگ لسٹ, لیکن اس کے اپوزٹ جو بے نمازی ہوتا ہے, احادیث میں آپ کو آپ کے نبی کی باتیں بتا رہا ہوں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بے نمازی کو قبر, نبی پاک نے اپنی انگلیاں کر کے بتائیں گے, اس کی قبر اس کو اس طرح دبائے گی کہ اس کی پتلیاں, اس کی ربز جو ہیں وہ ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گے. کبھی عید والے دن کوئی مضبوط آدمی گلے ملتا ہے, تھوڑا سا دباتا ہے تو چیخ نکل جاتی ہے, لیکن قبر بے نمازی کو اس طرح دبائے گی. کیا ہم بیئر کر سکتے ہیں اس عذاب کو؟ روایتوں کے الفاظ ہیں, بے نمازی کی قبر میں گنجا سانپ مسلط کر دیا جائے گا, قیامت تک نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے اسے مارتا رہے گا. میں اور آپ قبرستان جاتے ہیں, میں ساری قبر ایک جیسی دکھتی ہیں, مگر قبر کا حال مردہ ہی جانتا ہے. ہر قبر کی ایک الگ کہانی ہوتی ہے. اللہ میری اور آپ کی قبر کو جنت کا باغ بنائے. میں آج آپ کو تھوڑا سا مختصر سا بیان میں جھنجھوڑنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ خدا را نبی پاک کا میلاد منانے آئے ہیں. آپ محبت کرتے ہیں اپنے آقا سے جدی آئے ہیں, ورنہ کیوں آتے؟ فنکشن میں جاتے ہیں لوگ, الٹے سیدھے کاموں میں جاتے ہیں. آپ اپنے وقت کو لے کر آئے اسی لیے ہیں کہ آپ کو اپنے نبی سے پیار ہے. جس کو جس سے بھی محبت ہوتی ہے وہ اسے گفٹ دیتا ہے, اور گفٹ کون سا دیتا ہے جو اسے پسند ہو, ٹھیک ہے نا؟ نبی پاک کو کیا پسند ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں, جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ, نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی گئی ہے. یعنی میرے آقا فرماتے ہیں کہ نماز دے میری آنکھوں کی ٹھنڈک, اتنا پسند ہے نبی پاک کو. اور ایک سرکار کا غلام کہلانے والا نماز نہیں پڑھتا, تو خدا را ایٹ اینی کاسٹ ہمیں پانچ وقت پابندی سے نماز پڑھنی چاہیے. آپ کو لگتا ہوگا کہ یار میں لائف بڑی بیزی ہے, جاب پہ بھی جانا ہے تو ادھر بھی جانا ہے. آپ غور کریں, جس رب نے اتنی نعمتیں دی ہیں, اتنی عزتیں دی ہیں, کیا اس کے آگے سر جھکانے کے لیے ہم ٹائم نہیں نکالیں گے؟ اور اگر خدا نہ خواستہ قبر میں جا کے عذاب میں گرفتار ہوئے تو کیا جواب دیں گے؟ تو خدا نہ خواستہ نماز کی پابندی کیجیے. اور جو میں نے شروع میں بات کی کہ اپنا جو وقت ہے نا اس کو پروڈکٹیو بنائیں, درود پاک پڑھ کے، ذکر اللہ کر کے، تلاوت کر کے. میں یہ نہیں کہتا آپ کام کاج چھوڑ دیں، آپ بزنس کیجئے، آپ جاب کرتے ہیں، حلال کام کریں، مگر جہاں جہاں پیسے ملتے ہیں اس ٹائم کو اتنا پروڈکٹیو بنا دیں کہ انشاءاللہ جب آپ رات سوئیں گے نا تو آپ کو بڑا مزہ آئے گا کہ آج الحمدللہ اتنی بار درود پاک پڑھ لیا، اللہ کی مہربانی سے اتنی بار میرے رب کا نام میں نے لیا، اور الحمدللہ پانچ ٹائم نماز بھی میں نے پڑھی. پھر دیکھیں آپ کو کتنی برکتیں حاصل ہوں گی. اور اب ایک اور واقعہ، غوث پاک کی ذات بھی بڑی ملٹی ڈائمینشنل ذات ہے. بہت سارے واقعات غوث پاک کی سیرت میں ملتے ہیں. آپ کی بچپن کا ہی ایک واقعہ پیش کرتا ہوں کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ بھی 18 سال کے تھے، نوجوان تھے، اور والدہ سے اجازت مانگی کہ میں نے علم حاصل کرنے بغداد جانا ہے. جیلان کے رہنے والے تھے، جیلان سے بغداد جانے لگے. جب آپ بغداد کے لیے روانہ ہوئے تو اس قافلے کو ڈاکوؤں نے گھیر لیا اور سب سے مال لوٹنے لگے، جیبیں خالی کرانے لگے. جب 18 سالہ نوجوان تھے شیخ عبد القادر جیلانی، ان کے پاس وہ ڈاکو پہنچا، کہا بیٹا تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ کہتے ہاں 40 دینار ہے. پہلے تو ویسے ہی شاکنگ ہے، ڈاکوؤں کو ویسے ہی کوئی بتاتا نہیں ہے. اچھا کہاں ہیں؟ کہا میرے لباس کے اندر سلے ہوئے. اس نے سمجھا کہ مذاق کر رہا ہے نوجوان، پیسے بھی بتا رہا ہے، جگہ بھی بتا رہا ہے کدھر رکھے ہیں. وہ اپنے سردار کے پاس آیا. سردار صاحب ایک عجیب سا نوجوان ہے، ہمارے اس قافلے کو ہم لوٹ رہے ہیں، 17 سال کا ہے، مگر پیسے بھی بتاتا ہے کپڑوں کے اندر سلے ہوئے ہیں. کہا چلو چلتے ہیں. وہ بھی آ گیا اس نوجوان کے پاس اور کہا بیٹا تم نے ابھی کیا کہا، تمہارے پاس پیسے ہیں؟ کہاں ہیں؟ کتنے ہیں؟ کہا 40 دینار ہیں. 40 دینار چھوٹی رقم نہیں تھی اس زمانے میں. کہاں ہیں؟ کہ لباس کے اندر کیے ہوئے ہیں. اچھا لباس کھولا گیا، اس پرٹیکولر جگہ کو چیک کیا گیا، بالکل وہاں 40 دینار موجود تھے. تو بیٹا ایک بات تو بتاؤ، ہم ڈاکو ہیں، ہم سے لوگ اپنا مال چھوڑتے ہیں، اپنی جو بھی پریشس تھنگز ہیں وہ بتاتے نہیں ہیں، تم نے خود ہی بتا دیا. بات دراصل یہ ہے، جب میں علم دین سیکھنے ماں کی اجازت لے کر چلا تھا تو ماں نے مجھ سے ایک وعدہ لیا تھا کہ بیٹا ہر حال میں سچ بولنا. میں نے اپنی ماں سے وعدہ کیا تھا، آپ نے جو پوچھتا لیا میں بتاتا گیا. اب ذرا غور کیجیے گا، اب ایسے سچے آدمی کی زبان سے یہ الفاظ نکلے تھے کہ ڈاکوؤں کا سردار کانپنے لگا اور پھر رونے لگا. اور وہ کہتا ہے کہ میں یہ نوجوان اپنی ماں سے کیے ہوئے ایک وعدے پر سچ بول رہا ہے. میں نے اپنے رب سے کتنے وعدے کیے ہیں اور میں اسی کے بندوں کو لوٹتا ہوں. یہ کہہ کر روتے روتے اس نے توبہ کی. تمام جو گروپ آف ڈاکو، جتنے ڈاکو تھے، سب نے توبہ کی. سارے پیسے قافلے والوں کو لوٹائے اور وہ سارے ڈاکو عبادت میں لگ گئے. کہتے ہیں سچ کو آنچ نہیں. اب یہ بات سیکھنے والی ہے کہ ہمارے اخلاق ہمیں کیا سکھا گئے کہ مسلمان جھوٹا نہیں ہوتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کا مفہوم ہے کہ بندہ جب جھوٹ بولتا ہے نا، اس کے جھوٹ کی بدبو سے فرشتہ ایک میل دور چلا جاتا ہے. اب ہم اتنا جھوٹ، پہلے کیا ہوتا تھا، لوگ کبھی کبھی جھوٹ بولتے تھے، اور اب تو ایسا لگتا ہے کبھی کبھی سچ بولتے ہیں. اتنی جھوٹ بولنے کی عادت، بات بات پر جھوٹ، کاروبار میں جھوٹ، نوکری پر جھوٹ، دوستوں میں جھوٹ، فیملی میں جھوٹ، بات بنانے کے لیے جھوٹ، کسی کو ہنسانے کے لیے جھوٹ، دیر کیوں ہو گئی اس کا ریزن بتانے کے لیے جھوٹ، آج چھٹی کیوں کی اس پر جھوٹ. حالانکہ اگر غور کیا جائے نا، صرف اسلام میں نہیں، ان آل ریلیجن آف دا ورلڈ، تمام مذاہب میں، تمام نیشنز میں، تمام ملکوں میں جھوٹ ایک انٹرنیشنل برائی ہے. یعنی کسی ملک میں، کسی قوم میں، کسی ریلیجن میں جھوٹ کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، مگر پھر بھی بہت بڑی تعداد جھوٹ بولتی ہے. سچا جو ہے نا، ہمیشہ یاد رکھیں، اس کی اگر نفسیاتی تحقیق کریں تو سچ بولنے والا آپ کو مطمئن ملے گا، سیٹسفائی ملے گا، اس کے چہرے پر ایک نور ہوگا. اور جھوٹا جو ہے نا، وہ اضطراب ملے گا، آپ کو بے چین ملے گا. اور پھر یہ گناہ ایسا ہے کہ بتایا گیا کہ جو ایک بار جھوٹ بولتا ہے دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، بولتا رہتا ہے پورا دل ہی سیاہ ہو جاتا ہے، رب کی بارگاہ میں کذاب لکھ دیا جاتا ہے، بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا لکھ دیا جاتا ہے. مہاراج ہر بات پر جھوٹ بولنا ہے. اور جھوٹ بولنے والا اضطراب میں کیوں، بے چین کیوں؟ کیونکہ یاد رکھیں، جھوٹ بول کر یاد رہنا پڑتا ہے، سچ بول کر یاد بھی رکھنا پڑتا. مثال کے طور پہ کوئی میرا بھائی ہے اور اس سے کوئی پوچھے کہاں رہتے ہو، ہو سکتا ہے وہ رہتے جمشید روڈ میں ہو، اور کیا میں تو رہتا ہوں ڈیفینس میں، بتانا ہوتا نا بڑے علاقے میں رہتا ہوں. اب ساری زندگی آپ کو یاد رکھنا پڑے گا کہ آپ نے اس کو ڈیفینس کا پتہ بتایا ہے. کیونکہ اب دو چار مہینے بعد پھر پوچھ لیا نا کہاں رہتے ہو, اور بندہ کہ میں تو رہتا جمشید روڈ پہ ہوں. ارے آپ تو کہتے ڈیفینس میں رہتے, نہیں نہیں آپ بات بنانے کے لیے اور جھوٹ بولے گا, ابھی چینج کیا ہے گھر, ٹھیک ہے, کیونکہ جھوٹ بولا ہے نا, اب وہ فائل سنبھال کے رکھیں, جس کو جو جھوٹ بولا ہے نا وہ ساری چیزیں یاد رکھنی پڑیں گی. جاب کرنے والے بعض اوقات اسکول جانے والے کیوں لیٹ ہو گئے, کیوں چھٹی کی, تو بھائی دادی کا انتقال ہو گیا, اب ساری زندگی یاد رکھنا پڑے گا کہ آفس میں دادی کا انتقال ہو چکا ہے, اب اگلی باری میں دادی بیمار نہیں ہو سکتی, ٹھیک ہے نا. تو اب جھوٹ بول کر یہی پرابلم, یعنی بے چینی بے قراری رہی ہے. سچ بولنے والے کو آدھی رات کو اٹھا کر پوچھو کہاں رہتے ہو, کیا کرتے ہو, جو کرتا ہے وہی بتائے گا نا, کیونکہ وہ ہے ہی سچا. تو سچ کو آنچ نہیں ہے, کبھی کبھی سچ بول کر کچھ تکلیف آتی ہے مگر وہ آزمایا جاتا ہے. بچپن سے سنتے آ رہے ہیں جھوٹوں پر اللہ کی لعنت, جس پر رب کی لعنت ہو جائے اب اس کا بچنا کیا ہے. اور ہم اس نبی کے غلام ہیں, آپ نے وہ کئی بار بات سنی ہوگی کہ جب میرے آقا نے اعلان نبوت فرمایا تھا مکے کے پہاڑ پہ کھڑے ہو کر, تو لوگوں سے کوشچن کیا تھا, اے لوگوں بتاؤ میں کون ہوں, بفور دا اناؤنسمنٹ آف اسلام یہ پوچھا تھا کہ بتاؤ میں کون ہوں, اور ایک ہی جواب دیا تھا سارے کو فائر مکہ نے کہ آپ صادق اور امین ہیں, آپ سچے ہیں, آپ امین ہیں. دیٹ از دا کریکٹر آف اور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, یہ کریکٹر میرے آقا کا ہے. اور کیا ان کا غلام ایسا ہو سکتا ہے, یہ کیسی غلامی, آج نعرہ تو ہم کب لگاتے, غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے, نہ ہو جو عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے, بڑا خوبصورت نعرہ ہے. مگر میں ان سے یہ سوال کرتا ہوں جن کو موت قبول ہے ان کو نماز قبول کیوں نہیں ہے, جن کو نبی پاک کے عشق میں موت قبول ہے انہیں سچ قبول کیوں نہیں ہے. کیا میرے آقا کی یہ تعلیمات تھی, کون بدلے گا اسے, باتیں تو میں بھی کر رہا ہوں, باتیں آپ بھی کر رہے ہیں, اور باتیں کر کے چلے جائیں گے. کچھ چینج لائیے. آج آئے ہیں نا اجتماع, جیسے ابھی نماز کی بات تھی, دوسری بات یہ میں کرنا چاہتا تھا کہ ہم آج ایک عہد کر کے جائیں, ایک نیت کر کے جائیں, کیونکہ میں سچے آقا کا غلام ہوں. میرے آقا وہ ہیں جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا, سچی بات سکھاتے یہ, سیدھی راہ چلاتے یہ, نبی پاک آلویز ٹروتھ کی تعلیم دے کر گئے. بس آج میں اپنے پلو سے ایک بات مان لوں کہ میں نے سچ کے سوا کچھ نہیں بولا, ہر حال میں سچ بولیں, انشاءاللہ آپ اس کی برکتیں دیکھیں گے. کبھی کبھی سچ بولنے پر سزا ملے گی نا, ایسی بہت ساری ایگزامپلز بن جائیں گی, لیٹ اسکول پہنچنے میں, لیٹ آفس پہنچنے میں, کسی کے کام کو ڈیلے کرنے میں, آپ جب سچ بولیں گے تو آبویسلی کوئی نہ کوئی پنشمنٹ یا کوئی نہ کوئی سرزنش آپ کی ہوگی, کوئی بات نہیں, ایک بار ہو جائے گی نا, اگلی بار آپ کی وہ بری عادت ختم ہو جائے گی. لیکن جس کا کام ہی باتیں بنانا ہے, نہیں میں تو یوں کرتے اس وجہ سے لیٹ ہو گیا, یہ میں نے یہ کر دیا تھا, وہ باتیں بناتا بھی رہے گا اور اس بری عادت پر قائم بھی رہے گا. اگر اپنے آپ کو اچھا بنانا ہے تو سچ بولنا سیکھ جائیے, انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آپ کی بری عادتیں, کیونکہ آپ کو پتا ہے سچ بولوں گا کتنی خوبصورت بات ہے. آخری بات, ایک واقعہ, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام زمانے کا وقت تھا, ایک شخص آیا اسلام قبول کرنے کے لیے, یار آقا نے فرمایا کہ اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے اسلام کے بارے میں پڑھا ہے, اسلام میں شراب بھی منع ہے, بدکاری بھی منع ہے, یہ بھی منع ہے, وہ بھی منع ہے, میں اتنے سارے گناہ تو نہیں چھوڑ سکتا, آئی ایم ہیبیچوئل فار دوز سنز, میں تو ان گناہوں کا عادی ہوں, اتنے ساری باتیں ایک ساتھ کیسے چھوڑ دوں, میں ایک کوئی بھی گناہ بتا دے وہ چھوڑ دیتا ہوں. نبی پاک نے فرمایا ایسا کرو جھوٹ مت بولو, کہ بس اونلی یہ کرنا ہے, بولا ہاں صرف یہ کرنا ہے, جھوٹ مت بولنا. اس نے کہا ٹھیک ہے, کلمہ پڑھا مسلمان خوش, ایک ہی کام نہیں کرنا, یہ تو آسان ہے اسلام. اب گیا بھائی شراب پینے, عادی تھا, شراب خانے پر پہنچا, دروازے پر پہنچ کر خیال آیا کہ اگر آج شراب پی لیا کل نبی پاک کے دربار میں جاؤں گا, اور آقا نے پوچھا شراب پی تھی تو کیا بولوں گا, جھوٹ بولنے کا تو منع کیا, بولنا پڑے گا پی ہے تو کتنی بری بات ہے, شراب چھوڑ گئی. آگے گیا بدکاری کرنے کے لیے, بے حیائی کے کام کرنے کے لیے, وہاں بھی یہی خیال آیا نبی پاک نے تو جھوٹ بولنے کا منع کیا ہے, اگر کل پوچھ لیا کہاں گئے تھے تو کیسے بتاؤں گا. ایک ایک کر کے جو اس کی ہیبٹ تھی سب جگہ پہنچا, اور ایک ایک کر کے ریفرین ہوتا گیا, بچتا گیا. دوسرے دن دربار رسالت میں آ کر عرض کرتا, یا رسول اللہ میں نے جھوٹ بولنا کیا چھوڑا, میرے سارے ہی گناہ چھوڑے. یہ گناہوں کا منبع ہے جھوٹ جو ہے نا, اور خدا را اپنے بچوں کو سچ کی تربیت دیجیے. یہ بچہ ہم سے سیکھتا ہے, ٹیلی فون گھر میں بچتا ہے تو آپ ہی تو کہتے ہیں کہہ دو ابو گھر پہ نہیں ہے. یہ ابو گھر پہ نہیں ہے, بیسیکلی آپ اس کی ٹریننگ کر رہے ہیں کہ بیٹا جب جی چاہے جھوٹ بول دینا چاہیے, باہر دروازے پہ دستک ہو تو جا کر کہہ دو ابو سو رہے ہیں. آپ اپنے بچے کی ڈیلیبریٹلی تربیت کر رہے ہیں کہ جھوٹ کس طرح بولا جاتا ہے. اور یہی بچہ بڑا ہو کے جب ماں باپ کو گھماتا ہے کہ ابو میں یہاں نہیں گیا تھا, میں تو ادھر گیا تھا, کیونکہ آپ نے بچپن میں اس کو ٹرین کیا, اب وہ آپ ہی کو گھما رہا ہوا. اگر بچے کو بچپن ہی سے سچ کی تربیت دیں گے تو زندگی بھر, دیکھیں نا غوث پاک کی والدہ نے سچ کا وعدہ لیا نا, پوری زندگی سچ بولتے رہے, آج ان کی واقعات ہم بیان کر رہے ہیں. ہمیں بھی اپنے بچوں کی سچ بولنے کی نماز, بچہ 100% ماں باپ سے سیکھتا ہے. مثال کے طور پر جن کے گھر میں نمازیں ہوتی ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا والد صاحب نماز پڑھیں, دادا نماز پڑھیں, چھوٹا بچہ برابر میں آ کے ٹوپی رکھے گا, اس کو آتا نہیں نماز پڑھنا, مگر وہ اس کو فالو کرنا شروع کر دے گا. دیکھ رہا ہے نا گھر میں روزانہ نماز ہوتی ہے. بالکل اسی طرح والدہ نماز پڑھیں یا دادی نماز پڑھیں تو چھوٹی سی بچی چھوٹا دوپٹہ پہنے گی, نماز پڑھنا نہیں آتی ہوگی, مگر وہ ساتھ کھڑی ہو جائے گی جا نماز پہ. فالو انسپائریشن بچے لیتے ہیں ماں باپ سے. اور جن گھروں میں ناچ گانے ہیں, جن گھروں میں بے حیائیاں ہیں, ان کے بچے روڈوں پہ بھی یہ کرتے نظر آتے ہیں. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے نمازی بنے, آپ کے بچے نیک بنے, آپ کے فرما بردار بنے, تو پہلے مجھے اور آپ کو نیک بننا ہوگا. ہمیں اپنی عادتیں خود درست کرنی ہوگی. میں اپنے بچوں کے سامنے جھوٹ بولوں اور میں تمنا کروں میرا بچہ سچا ہو جائے, ہم کیا کرتے ہیں جمعے والے دن بچے کو پراپر تیار کر کے نماز کے لیے لے جاتے ہیں, اس کے بعد اگلے جمعے تک پتہ ہی نہیں ہوتا. تو بچہ کیا سیکھتا ہے کہ ایک ہی نماز پڑھنی چاہیے ہفتے میں. یعنی بچپن سے ہی آپ اس کی ٹریننگ کر رہے ہیں. اور ماشاءاللہ جو 5 وقت نمازی ہیں اپنے بچوں کو بھی پڑھاتے ہیں, اور بچہ اکیلے میں بھی نماز کی فکر رکھتا ہے کہ ہمیں نماز روزانہ پڑھنی ہوتی ہے. تو بچے کو اگر آپ نے واقعی دیکھی, میری اگر اسلامی بہنیں بیان سنیں, تو اگر آپ چاہتی ہیں آپ کی بیٹی پردہ کرے, آپ کی بیٹی با حیا بنے, آپ کی بچی جو ہے آپ کی فرما بردار بنے, یہ ساری چیزیں پہلے آپ نے کرنی ہوں گی. اور جن بڑوں کے ماں باپ حیات ہیں نا, جو والد بن گئے ان کے والد بھی حیات ہیں یا والدہ موجود ہیں, اپنے بچوں کے سامنے اپنے ماں باپ کے ہاتھ چھوئیں, ان کے دادا دادی نانا نانی کی رسپیکٹ کریں ان کے سامنے, وہ آپ کی رسپیکٹ کرنا شروع کر دیں گے. کیونکہ وہ پتہ چل جائے گا نا کہ یہ طریقہ ہے ہمارا, کہ ہمارے ابو ہو کر وہ بھی دادا کے ہاتھ چومتے ہیں, دادی کی عزت کرتے ہیں, ان کے ہاتھ چومتے ہیں, ان کی خدمت کرتے ہیں, ان کو ڈانٹتے نہیں ہیں, تو مجھے بھی اپنے ماں باپ کی خدمت کرنی چاہیے. اور جو بیٹا جو اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کرتا, اس کی اولاد بھی آگے جا کے اس کی فرما برداری نہیں کرتی. تو یہ قدرت کا اصول ہے. تو اگر ہمیں آگے تربیت اچھی کرنی ہے, فرسٹ آف آل ہمیں اپنے آپ کو کریکٹ کرنا ہوگا. اور یہی دعوت اسلامی کا میسج ہے. آج کے مختصر سے بیان میں ہم نے 3 باتیں اہم سیکھی ہیں, اس لیے ریپیٹ کر رہا ہوں کہ یاد رکھ کر جائیں اور اپنے اندر امپلیمنٹ کریں, کہ روزانہ درود پاک کی کثرت کریں گے اور روزانہ پابندی کے ساتھ نماز پڑھیں گے, انشاءاللہ جھوٹ نہیں بولیں گے, سچ بولیں گے. غوث پاک کی بھی تعلیمات, ہمارے نبی کی بھی یہی تعلیمات ہیں. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی فقط سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے.
تیرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا, میں تو جاتا ہوں.